بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إن نَنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پروردگار، تو جسے جہنم میں ڈال دے گا، گویا اسے ذلیل و رسوا کر دیا، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ پروردگار، ہم نے اس منادی کو سنا جو ایمان کی آواز لگا رہا تھا کہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ پروردگار، اب ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری برائیوں کی پردہ پوشی فرما، اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگار، جو تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے اسے عطا فرما، اور روز قیامت ہمیں رسوا نہ کرنا کہ تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 192 سے 194 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد ریڈیو کے عالمی دن کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا، اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام اسلام پلس۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ملک کی سرحدوں پر نگرانی بڑھا دینی چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے کہا ہے کہ کسی بھی منطق کے تحت ایران ایٹمی معاہدے پر یک طرفہ عمل درآمد کا پابند نہیں ہے۔ ہندوستان کی کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلی غلام نبی آزاد نے کہا ہے کہ جب تک جموں کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ دوبارہ واپس نہیں لوٹایا جاتا، اس وقت تک خطے میں امن قائم نہیں ہوگا۔ پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل شروع ہو گیا ہے، اور امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے طالبان کے ساتھ امریکہ کے سمجھوتے پر نظر ثانی کا اعلان کیا ہے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ملک کی سرحدوں پر نگرانی بڑھا دینی چاہیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے ہفتے کی صبح کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کی قومی کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے حفظان صحت کے تمام اصولوں کی پابندی کو کورونا کو شکست دینے کا واحد راستہ قرار دیا، اور ساتھ ہی متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ جدید وائرس کو ملک میں داخل ہونے سے سختی سے روکیں۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ پروٹوکول کے مطابق پوری توجہ سے مسافروں کا ٹیسٹ انجام دیا جائے اور انہیں قرنطینہ کیا جائے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے جدید کورونا وائرس میں مبتلا مریضوں کی فوری شناخت کو ضروری قرار دیا اور کہا کہ بیماری کی چوتھی لہر کو روکنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں اور اس بیماری سے صحت، معیشت اور عوام کو نقصان نہ پہنچنے دیں۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اپنے ایک ٹویٹ میں ایٹمی معاہدے کے حوالے سے یورپی مثلث کی وعدہ خلافی پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی منطق کے تحت ایران ایٹمی معاہدے پر یک طرفہ عمل درآمد کا پابند نہیں ہے۔ تین یورپی ملکوں جرمنی، فرانس اور برطانیہ پر مشتمل مثلث کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ کون سی منطق کے تحت ایران ان تمام اقدامات پر دوبارہ عمل درآمد کا پابند ہے جن پر وہ ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی کے ایک سال بعد تک عمل کرتا رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اپنے ٹویٹ میں استفسار کیا کہ مذکورہ تینوں یورپی ملکوں نے ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کے مطابق کیا اقدامات انجام دیے ہیں۔ اس بارے میں اہم ترین سوال یہ ہے کہ سلامتی کونسل کی جانب سے تصدیق شدہ ایٹمی معاہدے کا مستقبل کیا ہے اور کیا ایٹمی معاہدے میں شامل ممالک نے اس پر عمل کیا ہے جس سے کسی اور معاہدے کی گنجائش باقی بچی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی ایران کا مطالبہ نہیں ہے بلکہ پابندیوں کا خاتمہ اور ایران کے غصب شدہ حقوق کی بحالی اہم ہے، اور یہ کام امریکہ اور یورپ کی ذمہ داری ہے۔ لہذا ایک بات پوری طرح واضح ہو گئی ہے کہ ایران پر زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کا مقصد ایٹمی معاہدے کے ذریعے تہران سے مزید مراعات حاصل کرنا ہے جسے کسی بھی منطق کے تحت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ہندوستان کی کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلی غلام نبی آزاد نے کہا ہے کہ جب تک جموں کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ دوبارہ واپس نہیں لوٹا دیا جاتا اس وقت تک خطے میں امن قائم نہیں ہوگا۔ حال ہی میں راجیہ سبھا کی رکنیت مکمل کرنے والے کانگریسی رہنما اور ایوان میں پارٹی کے پارلیمانی لیڈر غلام نبی آزاد نے آج تک ٹی وی چینل کے خصوصی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا کہ جموں کشمیر سے متعلق دفعہ 370 ختم ہو جائے گی، خطے کی خصوصی حیثیت چھین لی جائے گی اور اس علاقے کو مرکز کے زیر انتظام علاقہ قرار دے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک خطے میں ترقی و خوشحالی بھی نہیں آئے گی۔ ایک سوال کے جواب میں غلام نبی آزاد نے کہا کہ وہ کانگریس پارٹی کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے اور مرتے دم تک کانگریس کے ساتھ رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم مودی بھی جانتے ہیں کہ میں پکا کانگریسی ہوں اور کبھی بھی بی جے پی میں نہیں جاؤں گا۔ ادھر ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلی اور پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی کو ایک بار پھر ان کے گھر میں مبینہ طور پر نظر بند کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق پی ڈی پی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ مجھے ایک مبینہ فرضی انکاؤنٹر میں مارے گئے شخص اطہر مشتاق کے اہل خانہ سے ملنے سے روکنے کے لیے گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ اطہر کے والد پر اس لیے یو اے پی اے کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی لاش مانگ لی۔ محبوبہ مفتی نے مرکزی حکومت اور مقامی انتظامیہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہی وہ معمول کی صورتحال یا نارملسی ہے جو حکومت کشمیر کا دورہ کرنے والے یورپی یونین کے وفد کو دکھانا چاہتی ہے۔ محبوبہ مفتی نے ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کیا ہے جس میں وہ سوال کرتی ہیں کہ مجھے کیوں نہیں جانے دیا جا رہا ہے، کیا میں کوئی قیدی یا مجرم ہوں، اور مجھے جس حکم کے تحت نظر بند کیا گیا ہے وہ حکم نامہ مجھے دکھایا جائے۔ واضح رہے کہ 5 اگست 2019 کو ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے سے ایک دن پہلے محبوبہ مفتی کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور ایک سال سے زیادہ عرصے تک وہ حراست میں رہنے کے بعد رہا ہوئی تھیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کا احتجاج بدستور جاری ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق دہلی کی مختلف سرحدوں پر کسانوں کا احتجاج بدستور جاری ہے۔ اس درمیان غازی پور راستے کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ غازی پور بارڈر کے بجائے دہلی آنے جانے کے لیے کسی اور راستے کا انتخاب کریں۔ ادھر سنگھو اور ٹیکری بارڈر پر بھی کسانوں کا احتجاج جاری ہے۔ کسانوں کے احتجاج اور زرعی قوانین پر پارلیمنٹ میں بھی ہنگامہ جاری ہے، لیکن نہ تو کسان اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں اور نہ ہی حکومت ان قوانین کو واپس لینے کے لیے تیار ہے۔ دنیاسنا کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے ہفتے کو راجستھان کے شہر اجمیر میں کسانوں کی ٹریکٹر ریلی میں حصہ لیا۔ راہل گاندھی نے اس موقع پر کسانوں کی ٹریکٹر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان قوانین سے غریب لوگ اور زیادہ غریب ہو جائیں گے، لیکن مودی حکومت صرف سرمایہ داروں کو ہی فائدہ پہنچانے میں لگی ہوئی ہے۔ پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ کے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان کے الیکشن کمیشن نے 3 مارچ کو سینٹ کے انتخابات کرانے کا اعلان کرتے ہوئے ہفتہ 13 فروری سے کاغذات نامزدگی وصول کرنے کا اعلان کیا۔ 104 ارکان پر مشتمل پاکستانی سینٹ کے 52 ارکان 6 سالہ مدت پوری ہونے پر 11 مارچ کو ریٹائر ہو جائیں گے، تاہم 48 نشستوں پر انتخاب عمل میں آئے گا۔ وفاقی انتظام والے بعض علاقوں کے صوبے خیبر پختونخوا میں ضم ہونے کے باعث پاکستانی سینٹ کی نشستیں 104 سے کم ہو کر 100 رہ گئی ہیں۔ پاکستان سینٹ کی 48 نشستوں کے لیے 3 مارچ کو پاکستان کے 4 صوبوں اور قومی اسمبلی پر مشتمل الیکٹورل کالج میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے طالبان کے ساتھ امریکہ کے سمجھوتے پر نظر ثانی کا اعلان کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق امریکی وزارت جنگ پینٹاگون نے اعلان کیا ہے کہ بائیڈن حکومت طالبان کے ساتھ سابق امریکی صدر ٹرمپ کے سمجھوتے پر نظر ثانی کرے گی، تاہم ابھی اس کی نوعیت کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ طالبان اور امریکہ کے درمیان قطر میں 29 فروری 2020 کو ایک سمجھوتے پر دستخط ہوئے تھے، جس کے مطابق افغانستان میں طالبان کے حملے اور تشدد کا سلسلہ بند ہونا اور امریکی فوجیوں کا افغانستان سے انخلا ہونا تھا، تاہم طالبان نے افغانستان کے مختلف علاقوں میں اپنے حملے جاری رکھے ہیں اور امریکی فوجیوں کے افغانستان سے نکلنے کے بھی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ شمالی افغانستان کے صوبے بلخ میں ایک بم دھماکے میں طالبان کے 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغانستان سے موصول خبروں میں کہا گیا ہے کہ افغان وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ ہفتے کی صبح صوبے بلخ کے دولت آباد ضلع کے ایک گاؤں کی مسجد میں بم کا دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 30 طالبان ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ افغان وزارت دفاع کے بیان میں کہا گیا ہے کہ طالبان بارودی سرنگ نصب کرنے کی ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے اس مسجد میں اکٹھا ہوئے تھے۔ طالبان نے اب تک اس سلسلے میں کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ 14 فروری 2011 سے شروع ہونے والی بحرینی عوام کی انقلابی تحریک کو 10 سال پورے ہو رہے ہیں۔ اس مناسبت سے بحرینی عوام نے ملک کے مختلف علاقوں میں پرزور مظاہرے کیے ہیں۔ بحرین کی جمعیت الوفاق نے سنیچر کو اپنے ٹویٹر ہینڈل پر بحرینی عوام کے مظاہروں کی تصاویر شائع کی اور لکھا کہ مظاہرین اپنے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جن پر شہیدوں کے اہل خاندان سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا تھا اور حکومت کے مظالم اور سرکوبی کی کارروائیوں کی مذمت کی گئی تھی۔ بحرین کی 14 فروری عوامی تحریک نے بحرین کے عوامی انقلاب کی دسویں سالگرہ کی آمد کی مناسبت سے جاری ہونے والے بیان میں منامہ پر مسلط خاندانی ڈکٹیٹر حکومت کو اکھاڑ پھینکنے اور ملک کے سیاسی نظام میں بنیادی تبدیلی لانے کے لیے بحرینی عوام اور تمام گروپوں سے اتحاد کی اپیل کی ہے۔ عراق کے سیکورٹی اداروں نے دارالحکومت بغداد میں دھماکے کی ایک کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ عراقی ذرائع کے مطابق ملک کے سیکورٹی اداروں نے دارالحکومت بغداد کے جنوبی علاقے زعفرانیہ میں نصب کیے گئے دھماکہ خیز مواد کا پتہ لگانے کے بعد اسے ناکارہ بنا دیا۔ دیسی ساخت کے اس بم کو زعفرانیہ کے مصروف ترین علاقے میں نصب کیا گیا تھا۔ دوسری جانب عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ سامرہ کے جنوبی علاقوں میں داعش کی باقیات کے خلاف وسیع فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس آپریشن کا مقصد بغداد سامرہ شاہراہ اور آل رسول سے تعلق رکھنے والی برگزیدہ ہستیوں کے روزوں کی سلامتی کو یقینی بنانا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے عالمی خبریں، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، ہو کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، ایک میں طالب دید ہے سب، یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، آپ کی شان بڑی ٹل گئی سخت گھڑی، ٹل گئی سخت گھڑی، در کھلے مجھ پہ کئی، آپ کے در کے سبب، یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، دل نے لا شاہِ امم مجھ کو ملوائے گا رب، مجھ کو ملوائے گا رب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب.
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے ریڈیو کے عالمی دن کی مناسبت سے خصوصی پروگرام.
عزیز سامعین، ریڈیو کے عالمی دن کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. امید ہے آپ کو یہ پروگرام بھی پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین، 13 فروری ریڈیو کا عالمی دن ہے اور ام سال 10واں ریڈیو کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ریڈیو کا عالمی دن 13 فروری کو منایا جاتا ہے. اقوام متحدہ سے وابستہ ادارے یونیسکو کی طرف سے سن 2011 میں ریڈیو کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس دن کو، یعنی 13 فروری کو، ریڈیو کا عالمی دن قرار دیا گیا. اور اس کے بعد سے ہر سال 13 فروری کو ریڈیو کا عالمی دن منایا جاتا ہے. لیکن 13 فروری ہی کیوں؟ تو آئیے اس سلسلے میں آپ کو بتا دیں کہ ریڈیو کے عالمی دن 13 فروری کا تعلق سن 1946 عیسوی سے ہے. 13 فروری کا دن وہ دن ہے جب اقوام متحدہ نے پہلی بار اپنے ریڈیو کا آغاز کیا، تاکہ اس طریقے سے اپنی فعالیت اور اپنے امور سے پوری دنیا کے لوگوں کو آگاہ کر سکے. تو اسی لیے ریڈیو کے عالمی دن کے لیے 13 فروری کا دن معین کیا گیا. ریڈیو کی ایجاد 19ویں صدی عیسوی کے اواخر میں ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کے بعد ہوئی. ریڈیو نے بہت تھوڑے وقت میں ہی لوگوں کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا. اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو نے عالمی جنگوں کے دوران خبر رسانی میں بھی بہت اہم کردار ادا کیا. سرائبلا کے میدان میں بہت سی ایجادات ہونے کے باوجود ریڈیو اب بھی ابلاغیات کا ایک مضبوط ترین وسیلہ شمار ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وسیلہ سستا ہے اور مالی لحاظ سے معاشرے کے ہر طبقے کے افراد ریڈیو کے ذریعے دنیا سے اپنا ناطہ جوڑ سکتے ہیں اور دنیا کے حالات و واقعات سے آگاہ ہو سکتے ہیں. علاوہ ازیں کسی بحران کے وقت یا آسمانی آفات یا کسی ہنگامی حالت کے موقع پر امداد رسانی کے سلسلے میں ریڈیو کا کردار کلیدی ہوتا ہے. نیز لوگوں کی سماجی زندگی کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل وسیلہ ہے. یونیسکو کی طرف سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق پوری دنیا میں ریڈیو ٹرانسمیٹروں کی تعداد 2019 عیسوی تک تقریباً 44,000 تھی، اور بعض علاقوں میں ریڈیو ٹرانسمیٹروں کی تعداد میڈیا کے دیگر کسی بھی شعبے کے ٹرانسمیٹروں سے زیادہ ہے. مثال کے طور پر افریقہ میں ریڈیو ٹرانسمیٹروں کی تعداد اس بر اعظم میں اخباروں اور ٹی وی چینلوں سے زیادہ ہے. افریقہ میں 80-90% کے درمیان خاندانوں تک ریڈیو کی آواز پہنچتی ہے، اور آبادی کی اکثریت کے لیے ریڈیو ہی رابطے کا ایک ذریعہ ہے. تنزانیہ کے 83% افراد اور زیمبیا میں 85% افراد ریڈیو کی خبریں سنتے ہیں. عام خیال کے برخلاف ترقی یافتہ ممالک میں بھی ریڈیو بڑے پیمانے پر سنا جاتا ہے. سن 2017 عیسوی میں سامنے آنے والے اعداد و شمار کے مطابق صرف 3 ممالک، اسپین، اٹلی اور جرمنی میں ہی ریڈیو ٹرانسمیٹروں کی تعداد 2,300 سے زیادہ تھی. ریڈیو نے برسوں کی فعالیت کے دوران مختلف میدانوں میں اپنے اثرات مرتب کیے ہیں. یہ صوتی ذریعہ ابلاغ شہری مراکز سے دور واقع علاقوں میں، یا جن علاقوں میں انٹرنیٹ اور بجلی تک رسائی محدود ہے، وہاں دنیا والوں کے ساتھ رابطہ برقرار کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ریڈیو کے دیگر اثرات میں مختلف عقائد اور مختلف ادیان و مذاہب کے لوگوں اور مختلف گروپوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہے۔ اس سے لوگوں کے درمیان اختلاف اور لڑائی جھگڑے پیدا نہیں ہوتے، یا ہوتے ہیں تو جلد ہی ان کا حل نکل آتا ہے۔ جن علاقوں میں قومی، قبائلی یا دیگر لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، وہاں پر ریڈیو تشدد اور تنازعات پیدا نہ ہونے کا سبب بھی بن سکتا ہے اور لوگوں کو پرام زندگی گزارنے میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ سامعین، جہاں تک ریڈیو کے موجد کا تعلق ہے تو آپ میں سے بہت سے سامعین یقیناً یہ جانتے ہوں گے کہ ریڈیو کس کی ایجاد تھا۔ جی ہاں، ریڈیو گوگ لیل مور مارکونی نے ایجاد کیا تھا۔ مارکونی اطالوی برقی انجینئر یا الیکٹریکل انجینئر تھے، جو سن 1874 میں پیدا ہوئے تھے۔ 12 دسمبر سن 1901 عیسوی کو مواصلات کی تاریخ میں پہلی بار ریڈیائی لہروں کے ذریعے ایک جملہ اٹلی کے ایک مقام سے دوسرے مقام تک نشر کر کے پہنچایا گیا۔ اس طرح مواصلات کی دنیا میں ایک نئے باب کا آغاز ہو گیا۔ اس جملے کو نشر کرنے اور نشر کرنے والی مشین کو ایجاد کرنے والے سائنسدان کا نام مارکونی تھا۔ ماہر طبعیات مارکونی کو بچپن سے ہی تکنیکی امور میں دلچسپی تھی، اور انہوں نے صوتی لہروں سے متعلق تحقیق کی۔ انہی تحقیقات کے نتیجے میں وہ ریڈیو کی ایجاد میں کامیاب ہوئے، اور کچھ عرصے کے بعد وائرلیس کو مکمل کیا۔ بعض ماہرین ایک دیگر سائنسدان نکولا ٹیسلا کو ریڈیو کا موجد قرار دیتے ہیں، لیکن مشہور یہی ہے اور اکثر ماہرین کا بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ ریڈیو کے موجد مارکونی ہیں۔ بہرحال، اپنی پیدائش کے وقت سے اب تک ریڈیو کی کارکردگی بہت زیادہ وسیع اور متنوع رہی ہے۔ ریڈیو کی پہلی کارکردگی مورس کوڈ کے ذریعے بحری بیڑوں کے لیے زمین اور بحری جہازوں کے درمیان پیغامات کی ترسیل کی غرض سے ٹیلی گراف کی شکل میں انجام پائی۔ پیغامات کی یہ ترسیل سن 1905 عیسوی میں سوشیما جنگ کے دوران جاپانی اور روسی افواج کے مابین ہوئی تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران بھی بحری اور بری فوج کے درمیان رابطے اور احکامات کی ترسیل کے لیے ریڈیو کا استعمال ہوا۔ اس جنگ میں جب برطانیہ نے سمندر میں لگے تار کاٹ دیے تو جرمنی نے پیغام رسانی کے لیے ریڈیو سے استفادہ کیا تھا، لیکن ریڈیو کے مختلف پروگرام سن 1909 عیسوی سے کیلیفورنیا میں سن جوز نامی ایک شخص کے ذریعے شروع ہوئے، اور سن 1920 عیسوی میں سامعین کی طرف سے پوری طرح سے قبول کیے جانے کے بعد خاص طور سے امریکہ اور یورپ میں یہ پروگرام عام ہو گئے۔ سن 1920 اور 1930 کے درمیان ریڈیو پروگراموں کے ساتھ ساتھ براہ راست پروگرام بھی سب جگہ عام ہو گئے۔ ریڈیو کی ایجاد کو 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لہذا دیگر شعبوں کی طرح ریڈیو سے متعلق امور اور ساز و سامان میں بھی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں تیز رفتار ترقی کے سبب ریڈیو کا تکنیکی کام آسان ہو گیا ہے اور وقت بھی کم لگتا ہے۔ پہلے کیسٹ اور ریل استعمال ہوتی تھی، لیکن اب ان کا زمانہ ختم ہو چکا ہے اور اس کی جگہ ڈیجیٹل سسٹم نے لے لی ہے۔ مثلا پہلے ریکارڈ شدہ پروگراموں اور رپورٹوں کی ایڈیٹنگ میں ریل کاٹنے اور جوڑنے کے لیے بلیڈ اور ٹیپ کا استعمال ہوتا تھا، لیکن اب ڈیجیٹل سافٹ ویئر کے ذریعے آسانی کے ساتھ سارے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ بہرحال، 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرنے اور میڈیا میں نئے اور مختلف ذرائع مثلا انٹرنیٹ وغیرہ کا اضافہ ہونے کے بعد بھی ریڈیو کی افادیت میں کمی نہیں آئی ہے، اور سامعین نے اب بھی اپنا رشتہ ریڈیو سے ختم نہیں کیا ہے۔ ریڈیو پروگرام انٹرنیٹ کے ذریعے بھی نشر ہوتے ہیں، لہذا بہت سے لوگ اب ریڈیو سیٹ کے بجائے انٹرنیٹ کے مختلف ذرائع سے ریڈیو پروگرام سنتے ہیں۔ ایران میں پہلے وائرلیس ریڈیو ٹرانسمیٹر نے سن 1927 عیسوی سے کام کرنا شروع کیا، لیکن ایران میں ریڈیو کے ابتدائی اقدام کا تعلق سن 1935 سے ہے۔ سن 1941 میں ایران میں پہلی بار ریڈیو کا ادارہ قائم اور ایک چھوٹے سے اسٹوڈیو میں ریڈیو نشریات کا آغاز ہوا۔ تہران میں قائم یہ ادارہ شروع میں ڈاکو تار کی وزارت کے ماتحت تھا، اور ریڈیو نشریات 2 کلو واٹ اور 32 کلو واٹ کے 2 ٹرانسمیٹروں سے میڈیم ویو اور شارٹ ویو پر نشر کی جاتی تھیں۔ ریڈیو تہران کے قیام کے 5 سال بعد آہستہ آہستہ اس کا دائرہ ایران کے دوسرے شہروں تک پھیل گیا۔ 11 فروری 1979 کو اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ریڈیو کی نشریات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ ریڈیو تہران سے اس وقت دنیا کی اہم زبانوں میں پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں، جنہیں پوری دنیا میں سامعین کی ایک بڑی تعداد سنتی اور پسند کرتی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے ریڈیو کے عالمی دن کی مناسبت سے خصوصی پروگرام، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام پلس، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔ شب بخیر۔
اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور جہاں کہیں بھی آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیۂ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ایک بڑی اہم حدیث ہے کہ لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں کو، یعنی جو ہمارے احادیث میں اور ہمارے کلام میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں، جو اچھی باتیں پائی جاتی ہیں، اگر اس سے آشنا ہو جائیں تو ان کے پاس صرف ایک راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ہماری اتباع کریں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا جو پروگرام ہے اسلام پلس، جس کا نام ہے، اس میں اسلام جو واقعاً خدا کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے اور اہل بیت اطہار کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس کو ہم آپ تمام ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور دنیاوی جو مشکلات ہیں، آج جو ہمارے سامنے مشکلات کی صورت میں سامنے آئی ہیں، اسلام نے ان کو کس طریقے سے حل کیا ہے، اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس میں سوالات آپ کے ہوتے ہیں، اور جو جوابات ہوتے ہیں وہ حوض علمیہ قم کے جو ماہرین اسلامیات ہیں ان کے جوابات ہوتے ہیں، اور وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو آپ تک پہنچایا جائے۔ تو آپ ہمیں اجازت دیجیے، اس پروگرام میں مختلف حصے ہوتے ہیں، مثلا احکام کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، اور دوسری چیزوں کے حوالے سے۔ آپ جو بھی سوال کرتے ہیں ہمارے مہمان اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو آپ ہمیں اجازت دیجئے، یہاں پر مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں اور اپنے پروگرام کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام اسلام پلس میں پھر سے آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم اس کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں. اور اس حصے میں جو ہم گفتگو کریں گے اور جو آپ کے سوالات دیکھیں گے اور ہمارے مہمان جواب دیں گے، وہ ہیں اخلاق کا حصہ. اخلاق کے بارے میں جو آپ کے سوالات آئے ہیں اس پر گفتگو ہمارے مہمان کریں گے. اور جو سب سے پہلے ہم سوال لے رہے ہیں وہ ایک ویڈیو کی صورت میں ہے. جناب محسن رضا صاحب نے انڈیا سے ہمیں یہ سوال بھیجا ہے، اور یہ سوال دیکھتے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا سید ذیشان حسینی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے اس ناظر کے سوال کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے جواب کو بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم، میں محسن رضا دہلی سے بات کر رہا ہوں. محترم مہمان سے میرا ایک سوال ہے. قرآن مجید میں آیا ہے کہ انسان کا رزق حلال اور طیب ہونا چاہیے، طیب اور حلال میں کیا فرق ہے؟ اس کے بارے میں وضاحت چاہتا ہوں. شکریہ، خدا حافظ.
جی، آپ نے صحیح فرمایا. قرآن کی یہ آیت جو آپ نے سوال فرمایا اس کی طرف اشارہ ہے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. یعنی اے لوگو، آپ جو کچھ خداوند متعال نے زمین میں آپ کے لیے رکھا ہے اس میں سے حلال اور پاک رزق کو کھایا کریں اور شیطان کی پیروی نہ کریں، چونکہ وہ آپ کا کھلا دشمن ہے. اب یہاں پہ حلال سے مراد وہ رزق ہے جس رزق کے اندر کسی دوسرے انسان کا حق شامل نہ ہو، یعنی غصب نہ ہوا ہو، وہ رزق کسی کا حق چھین کے انسان نے نہیں لایا ہو، اس کو کہتے ہیں حلال. طیب اور پاک اسے کہتے ہیں جو نجس نہ ہو، نجاسات میں سے کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں لگا ہو. لیکن ساتھ ساتھ علماء اخلاق اس بات کی طرف بھی انسان کی توجہ مبذول کراتے ہیں کہ اس چیز سے بھی انسان احتراز کرے، بچا رہے، جس کے اندر نجس سے نجاست معنوی کا شبہ ہو. یعنی انسان کا مزاج جو ہے اس رزق کی طرف میل نہیں کرتا، کھانا نہیں چاہتا، تو اس کو بھی بعض علماء اخلاق نے فرمایا ہے کہ وہ رزق بھی ناپاک رزق میں ہے اور انسان کو چاہے کہ اسے دوری اختیار کرے اور اس سے استفادہ نہ کرے.
ناظرین، اب جو ایک بہت اہم موضوع ہے، دیکھیے حسد کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کی گئی تھی، اب عجب کے حوالے سے ایک سوال کیا گیا ہے کہ عجب کسے کہتے ہیں، خود پسندی کسے کہتے ہیں. اور یہ سوال کیا ہے جناب علی سلمان صاحب نے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا سید رضا حیدر صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اس سوال کا جواب اپنے مہمان کی زبان سے سنتے ہیں.
دیکھیے، عجب اور خود پسندگی، اس کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پسند کرے، اپنے آپ سے راضی ہو جائے، خود کو پسند کرے. مثلا ہمارا لباس، اس سے بہتر کوئی لباس نہیں ہے. ہمارا گھر، اس سے اچھا کوئی گھر نہیں. ہمارے بچے، بس یہی ہیں، ان سے بہتر، ان سے اچھے، ان سے خوبصورت کوئی بچے نہیں ہے. نہیں، اپنے آپ کو پسند کرنا یا ان چیزوں کو پسند کرنا جو اسے تعلق رکھتی ہیں، اسے خود پسندی کہتے ہیں. یہ بہت خطرناک نفسیاتی بیماری ہے. روایات میں آیا، من دخل فی العجب فقد ہلاکا، جس کے اندر عجب داخل ہو گیا وہ گویا ہلاک ہو گیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو شخص اپنے آپ کو پسند کر رہا ہے، اپنی چیزوں کو پسند کر رہا ہے، وہ اپنی عیب کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتا. کون ہے جس کے اندر عیب نہیں پائے جاتے ہیں؟ کون ہے جس کے اندر خامیاں اور غلطیاں نہیں پائی جاتی ہیں؟ انسان جب اپنے عیب کی طرف متوجہ ہوگا، اس وقت وہ کوشش کرے گا عیب کو دور کرنے کے لیے. لیکن جب عیب کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں انسان جب سمجھے گا کہ بیماری ہمارے پائی جا رہی ہے ہمارے اندر، تب وہ علاج کرے گا تو اسے شفا ملے گی. لیکن جب وہ جان ہی نہیں رہا ہے کہ بیماری ہے تو علاج کیا کرے گا؟ اسی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا. تو من دخل فی العجب فقد ہلاکا، جس کے اندر عجب داخل ہوا وہ ہلاک ہو گیا. سوچنا چاہیے کہ انسان کیوں راضی ہو رہا ہے اپنے آپ سے، کیوں خود کو پسند کر رہا ہے. پر جس چیز کو پسند کر رہا ہے، یا تو وہ چیز ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. مثلا وہ عالم نہیں ہے، مثلاً وہ اس صفت کا مالک نہیں ہے جس کو وہ خود پسند کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے، سماج میں اس کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جائے گا. لیکن اگر وہ چیز اس کے اندر پائی جا رہی ہے، مثال کے طور پر اس کا اپنا گھر ہے، بڑا گھر ہے، اس کو پسند کر رہا ہے، اپنے جسم کی طاقت کو، علم کو پسند کر رہا ہے، تو تھوڑا سا سوچ لے یہ سب عارضی چیزیں، ان کا دینے والا کون ہے؟ کوئی اور ہے. تو جس نے دیا ہے اس کا شکر ادا کریں. جیسے جیسے شکر ادا کرتا جائے گا، ویسے ویسے نعمت میں اور اضافہ ہوتا جائے گا. عجب کی اس وجہ سے مذمت کی گئی ہے کہ یہ سبب بن جاتا ہے تکبر کا. جب عجب آتا ہے تو انسان متکبر ہو جاتا ہے. جب انسان متکبر ہو جاتا ہے تو پروردگار اسے ذلیل اور رسوا کرتا ہے، جیسا کہ تاریخ شاہد ہے بڑے بڑے بادشاہوں کو کس طریقے سے پروردگار نے ذلیل اور رسوا کیا.
ناظرین، خداوند عالم سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور ہمیشہ اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ جو اخلاقی بیماریاں ہیں جیسے حسد ہے، جیسے عجب ہے، خود پسندی ہے، تکبر ہے، خداوند عالم ان سب سے ہمیں محفوظ رکھے، چونکہ یہ وہ ہیں کہ جس انسان کے اندر یہ پیدا ہو جاتی ہیں اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، اسی حصے کا ایک سوال اور لیتے ہیں، یعنی اخلاق کے حوالے سے سوال کیا ہے محمد رضا صاحب نے، اور وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ریاکاری کسے کہتے ہیں، ذرا اس کی وضاحت فرمائیے۔ اور اس موضوع پر بھی گفتگو فرما رہے ہیں جناب مولانا سید رضا حیدر صاحب قبلہ، تو ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیں۔
دیکھیے ریاکاری یہ اخلاص کی ضد ہے، ریاکاری یعنی دوسروں کو دکھانے کے لیے کام کرنا۔ اب اس کی بہت سی اقسام ہیں، کبھی ریاکاری اصل عمل میں انسان کرتا ہے، یعنی جب دوسروں کے سامنے ہوتا ہے تو مثال کے طور پر نماز پڑھتا ہے، جب تنہا ہوتا ہے تو نماز نہیں پڑھتا۔ کبھی عمل میں نئی ریاکاری ہوتی ہے، بلکہ اس کی کیفیت میں ریاکاری انسان کر لیتا ہے، مثلا گھر میں تنہائی میں نماز پڑھتا ہے تو بڑی جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، یہی انسان جب مسجد میں آتا ہے تو بڑے خضوع خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے لگتا ہے۔ تو یہ ریاکاری ہے، اس کی بے انتہا مذمت کی گئی ہے، اسے شرک خفی سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، وہ شرک جو بہت آہستہ سے چلتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں وہ محنت ہماری ضائع چلی جائے گی، کیوں ریاکار شخص کو کوئی اجر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ روز قیامت پروردگار اس سے کہے گا کہ جس کے لیے تم نے اس عمل کو کیا ہے جا کر اسی سے اجر و ثواب لو، ہمارے لیے تو نہیں کیا ہے۔ تو ریاکاری یہ انسان کو اجر و ثواب سے محروم کر دیتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اخلاص جیسے جیسے انسان کے اندر آتا جائے گا ویسے ویسے انسان کا ثواب بھی بڑھتا جائے گا اور اس کی عظمت بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ ریاکار شخص وہ سماج میں بھی اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، سماج میں بھی کوئی اس کا مرتبہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ سماج میں وہ بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی عمل ہے ہی نہیں ہے اخلاص والا کہ جو اس کو عزت دے سکے، جو اس کو احترام دے سکے۔ ریاکار شخص اس کی اتنی مذمت کی گئی ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، احمق بھی کہا گیا ہے، بیوقوف بھی کہا گیا ہے، اور جب ریاکاری زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ نفاق بن جاتی ہے، اور نفاق انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ اخلاص اپنے اندر پیدا کر سکیں، ریاکاری سے دور رہیں۔
الہی آمین۔ ناظرین یہ گفتگو آپ نے ریاکاری کے حوالے سے سنی۔ دیکھیے اخلاق کا جو ہمارا سیکشن ہے یا یہ حصہ ہے ہمارے اس پروگرام کا، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کو کیسا لگتا ہے، اور اگر کوئی بھی سوال ہو، چونکہ آج بہت ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اخلاقی بیماریوں میں بری طرح مبتلا ہے، آپ دیکھیے جگہ جگہ آپ کو یہ مشکلات نظر آئیں گی، اسی کے پیش نظر یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہم اس اخلاق کے حصے کو روکتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ پروگرام میں، اس کے بعد جو حصہ ہے اس کے ساتھ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے، لیکن مختصر سے فقرے کی بات ہے۔ ناظرین اکرام پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، اور شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور جو آپ کے سوالات ہیں ان کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ہمارے مہمان اپنے فرامین سے آپ کو اور ہمیں مستفیض کر رہے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اب ہم احکام کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، احکام کے حوالے سے ہمارے بہت سے ناظرین نے سوالات بھیجے ہیں، ہم تمام ناظرین کے شکر گزار ہیں۔ تو آج جتنا وقت میں گنجائش ہوگی ہم سوالات لیں گے۔ سب سے پہلا سوال ہم لے رہے ہیں جناب علی اصغر صاحب کا، وہ احکام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ غیر اسلامی ممالک میں جو چیزیں بازار میں کھال کی وکتی ہیں، مثلا بیلٹ یا پرس وغیرہ، کیا وہ پاک ہیں، اور کیا ان چیزوں کے ہمراہ نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں جناب مولانا سید زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
دیکھیے غیر اسلامی بازاروں سے جو کھال کی چیزیں خریدی جاتی ہیں، چاہے وہ بیلٹ ہو یا پرس ہو، تو اس کے بارے میں دو قسم کے احتمالات ہوتے ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ یہ چیز اصلی کھال کی بنی ہوئی ہے یا مصنوعی کھال کی بنی ہوئی ہے۔ اگر اسے اس چیز میں شک ہے کہ یہ کھال کی بیلٹ یا کھال کا پرس اصلی کھال سے بنا ہے یا نقلی کھال سے بنا ہے، تو اس صورت میں ایسی بیلٹ میں یا ایسے پرس کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جائز ہے اس کے لیے کہ حالت نماز میں بیلٹ کو بھی باندھے رہے اور اپنے پرس کو بھی جیب میں رکھے رہے۔ اب آئیے دوسری صورت، انسان کو یقین ہے کہ یہ چیز جو میں نے کھال کی خریدی ہے یہ اصلی کھال کی ہے، لیکن وہ اس بات کا احتمال دے رہا ہے کہ یہ کھال اس جانور کی ہے جس کا ذبیحہ شرعی ہوا ہے۔ تو اس صورت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان ایسی بیلٹ کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے اور ایسے پرس کو نماز کی حالت میں رکھ سکتا ہے اپنے ساتھ، لیکن یہ احتمال اس کا اقلائی ہو، یعنی اقلا کہیں کہ جو اس نے احتمال دیا ہے یہ صحیح احتمال ہے اور اس کی ایک حقیقت ہے۔ لیکن اگر اس کا احتمال غیر اقلائی ہے، مثلا 100 میں 2% وہ اس بات کا احتمال دے کہ یہ بیلٹ جس جانور کی کھال سے بنائی گئی ہے اس کا ذبیحہ ہوا ہے، لیکن 98% اس بات کا اسے گمان ہو یا احتمال دے کہ یہ مردار کی کھال سے بنی ہے، تو اس صورت میں اس بیلٹ کے ساتھ نماز پڑھنا بتلان نماز کا سبب ہے۔
بہت شکر گزار ہیں ہم اپنے اس ناظر کے جنہوں نے یہ سوال پوچھا تھا، اور اس کے بعد سوال پوچھا ہے جناب شاہد عباس صاحب نے دہلی سے، احکام کے حوالے سے وہ بھی ایک سوال پوچھ رہے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم اس سوال کو دیکھیں گے۔ انہوں نے اپنا ویڈیو کی صورت میں سوال بھیجا، اس کے لیے ہم خاص طور پر ان کا شکریہ ادا کریں گے، اور جناب مولانا سید زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ ان کے سوال کا جواب دے رہے ہیں، تو آپ تمام ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔
السلام علیکم، میں یاسر شاہد عباس بول رہا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے سجدے میں کتنی چیزیں واجب ہیں، وضاحت فرمائیں، شکریہ۔
نماز کے سجدے میں 10 چیزیں واجب ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اعضائے سبعہ کو زمین پر رکھے، یعنی پیشانی، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں انگوٹھوں کے سروں کو زمین سے متصل رکھے۔ دوسری چیز جو سجدے میں واجب ہے وہ ذکر کا کہنا، انسان سجدے میں ذکر کہے، ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہے، یا 3 مرتبہ سبحان اللہ ہے سبحان اللہ ہے سبحان اللہ کہے۔ تیسری چیز جو سجدے میں واجب ہے وہ یہ ہے، ذکر کہتے وقت بدن کا ساکن رہنا، بس انسان حالت حرکت میں ذکر کو نہ کہے۔ چوتھی چیز، دوسرے سجدے کے لیے سر کو اٹھانا، ایسا نہ ہو کہ انسان سر کو سجدے میں رکھے اور دوسرے سجدے کے لیے تھوڑا سے سر کو بلند کرے اور فوراً سر کو سجدے میں رکھ دے۔ اور ایک اور چیز جو سجدے میں واجب ہے وہ یہ ہے، پہلے سجدے کے بعد اطمینان و سکون کی حالت میں بیٹھنا، پھر دوسرے سجدے میں جانا، ایسا نہیں ہے کہ فوراً سر کو سجدے سے اٹھایا اور فوراً ہی آپ سجدے میں چلے گئے۔ دونوں سجدوں کے درمیان بدن کا استقرار، یہ واجب ہے۔ پھر اس کے بعد جو چیز واجب ہے، ذکر کے ختم ہونے تک تمام اعضائے سبعہ کا اپنی جگہ پر ہونا، یعنی جب تک آپ سبحان اللہ ہے سبحان اللہ ہے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اس وقت تک آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ ہاتھ کو اٹھا لیں یا پیر کے انگوٹھوں کو زمین سے اٹھا لیں۔ ایک اور چیز جو سجدے میں واجب ہے وہ ہے کہ وہ یہ ہے، سجدہ کرنے کی جگہ کا کھڑے ہونے کی جگہ سے بندھی ہوئی 4 انگشت سے زیادہ بلند یا پست نہ ہونا۔ ایک اور چیز جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ پیشانی کو ایسی جگہ پہ رکھنا جس پر سجدہ صحیح ہو۔ ایک اور چیز جو واجب ہے سجدے میں وہ یہ ہے، سجدے کی جگہ کا پاک اور پاکیزہ ہونا۔ اور آخری چیز جو سجدے میں واجب ہے، ذکر سجدے کو عربی زبان میں ترتیب و موالات کے ساتھ کہنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو واجبات سجدے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔
جی ناظرین، ایک بہت اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ سوال کرتے ہیں تو صرف جواب آپ تک نہیں پہنچتا بلکہ پوری دنیا تک جواب پہنچتا ہے، اور جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں، اور اس کے بعد الحمدللہ یہ جو کلپس ہوتی ہیں ان کو سوشل نیٹ ورک کے ذریعے، یعنی فیس بک کے ذریعے، واٹس اپ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے اور بھی آگے بڑھایا جاتا ہے، تو جس تک بھی وہ جواب پہنچے گا ان تمام کے ثواب میں آپ شامل ہیں۔ اور اگر کسی ایک انسان کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے، مثلا وہ ان چیزوں کی رعایت نہیں کرتا تھا لیکن رعایت کرتا ہے، تو اس کے ثواب وہ ثواب میں آپ برابر کے شریک ہیں۔ تو یہاں پر محمد راہب صاحب انڈیا سے ایک سوال کر رہے ہیں، اور انہوں انہوں نے ویڈیو کی صورت میں اپنا سوال بھیجا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے, ہم ان کا سوال انہی کی زبان سے سنیں گے ان کی تصویر کے ساتھ, اور اپنے مہمان کا جواب دیکھیں گے. جناب مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ سوال کا جواب دے رہے ہیں.
السلام علیکم, میں محمد راہد ہندوستان دہلی سے. آپ کے پروگرام میں میرا یہ سوال یہ ہے کہ سلام کرنے اور اس کا جواب دینے میں کس کو کتنا ثواب ملتا ہے, ذرا وضاحت کر دیں بس یہ سوال, شکریہ.
جی دیکھیے, سلام کرنا تو اس میں بہت زیادہ اسلام نے اس کی تاکید کی ہے اور بہت زیادہ ثواب ہے. اب رہا مسئلہ ہے کہ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سلام کرنے والے کو کتنا ثواب ملے گا, جواب دینے والوں کو کتنا سلام ملے گا. تو میں ایک مختصر سی حدیث سنائی دے رہا ہوں آپ کو. وہ یہ ہے کہ دیکھیے, امام علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ السلام و سبعون حسنۃ, سلام میں, سلام کرنے میں 70 نیکیاں ہیں, 70 ثواب ہیں. 69 للمبتدی, 69 ثواب سلام کرنے والے کو ملے گا, للمبتدی یعنی جس نے سلام کیا ہے. واحدۃ للراد, صرف ایک ثواب جو ہے, ایک ہسنا, ایک نیکی جواب دینے والے کو ملے گی. لہذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ سلام کرنے میں پہل کرے, پہلے خود سلام کرے تاکہ اس کو جو ہے 69 نیکیاں ملے, 69 ثواب ملے جواب دینے. اگرچہ یہ مستحب ہے, سلام کرنا مستحب ہے اور ثواب اس کا اتنا زیادہ ہے, جواب دینا واجب ہے اور اس کا ثواب فقط ایک نیکی ہے. لہذا اسلام کے دستور پہ عمل کرنا چاہیے, کوشش یہ کرے انسان کہ ثواب کرنے میں پہل کرے, ثواب کرے اور ثواب زیادہ حاصل کرے.
جی ناظرین, بہت اہم نقطہ ہے یہ بھی کہ سلام کا ایک یہ جو ادب ہے کتنا اہم ہے, انسان کے لیے کتنے احترام کا قائل ہوا ہے اسلام, کہ جب بھی کسی دوسرے سے ملو تو تم سلام کرو, اور اگر کوئی سلام کر رہا ہے تو اس کے جواب دینے کی کتنی تاکید کی گئی ہے. ناظرین بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے پروگرام کے آخر تک ہمارا ساتھ دیا, اور یہ آپ کے سوالات تھے جو آپ نے ہمیں بھیجے تھے, اور ہمارے مہمانوں نے جو جوابات دیے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. فی الحال آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.